نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا نام تمام زبانوں میں سکھا دیا، اور ان کو تمام ملائکہ کے نام، تمام اولاد آدم کے نام، تمام حیوانات، جمادات، نباتات کے نام، یہاں تک کہ تفسیر میں لکھا پیالہ اور پیالی کا نام، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا. اللہ نے اپنی قدرت سے لمحوں میں یہ سارا علم عطا فرما دیا، اور جب اتنی نالج تھی افضل و اعلیٰ قرار دے کر فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. ایک ایسا شخص تھا وہاں پر، ایک ایسا مردود تھا جس نے وہاں سجدے سے انکار کی. اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، اس کی نورانیت سلب کر لی گئی، اس کو اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا. اور قرآن کے الفاظ ہیں تو جنت سے نکل جا کہ تو راندھا لعنت کیا گیا، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک. جو روز تکبر کرتا ہے، جو دن میں کئی کئی بار تکبر کرتا ہے، وہ سوچے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. تھوڑے پیسے آ جائیں، تھوڑا عزت مل جائے، تھوڑا مقام مل جائے تو توڑی بدل جاتی ہے، سٹائل ہی بدل جاتا ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں، مجھے اور آپ کو اللہ نے عزت دی ہے. اگر مال دیا ہے، شہرت دی ہے، عزت دی ہے تو رب نے دی ہے. ارے اس لیے تھوڑی دی تھی کہ ہم دوسرے لوگوں کو بھول جائیں اور تکبر میں مبتلا ہو جائیں.
میں تو جاتا مجھے سرکار نے کہا جانے نہ دیا، تیرے اعمال کا بدلا تو جہنم ہی تھا. میں تو جاتا مجھے سرکار نے کہا جانے.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدری چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت ساری احادیث اور بہت سارے واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں. آج ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ میں نے آپ کو سنانا ہے. درود پاک کی فضیلت پر مشتمل یہ واقعہ ہے. علماء کرام نے درود پاک کے فضائل کی کتابوں میں اس واقعے کو نقل کیا. ماجرا یہ تھا کہ ایک دوست نے اپنے فرینڈ سے، اپنے دوست سے قرض لیا. ہو سکتا ہے ابھی یہاں کچھ ایسے اسلائی میں موجود ہوں جو کسی وجہ سے کاروباری مشکل کا شکار ہوں یا قرضے میں ڈوبے ہوں. غور سے سنیے گا. مدری چینل کے ناظرین کی بات میں جب یہ بیان سنے اور آپ میں سے کوئی ایسا مجھے سنے جو کسی قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو وہ بھی غور سے یہ واقعہ سنے. تو اب قرضہ لیا اس نے، اور قرضہ لیا تھا 3000 دینار. جب وقت آیا قرض واپس لوٹانے کا تو کاروبار تباہ ہو چکا تھا، پیسے نہیں تھے لوٹانے کو. دوست نے مطالبہ کیا کہ بھائی میں نے آپ کو پیسے دیے تھے، میرے پیسے لوٹا دیں. اس نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں کیسے دوں آپ کو، وقت دے دیجیے. کچھ اور وقت دیا گیا اور آخر کار جس نے قرض لینا تھا اس نے کورٹ میں جا کر کیس کر دیا، عدالت میں جا کر کیس کر دیا کہ اس بندے نے میرے پیسے دینے ہیں. جج نے بلایا، بلانے کے بعد سوال کیا کہ آپ نے اس کے پیسے دینے ہیں. اس نے کہاں دینے ہیں، کہ دے دیجیے، پیسے نہیں ہیں میرے پاس، کاروبار ختم ہو گیا ہے. کہ تمہارے پاس 30 دن ہیں، ود ان 30 ڈیز یہ پیسے لوٹا دو ورنہ تمہیں سزا سنائی جائے گی. اب تھا یہ عاشق رسول، جب گھر واپس آیا تو پیسے تو تھے نہیں، کاروبار بھی نہیں تھا، 30 دن میں 3000 دینار کا انتظام کرنا آسان بھی نہیں تھا. اٹس کوائٹ اے ہیوج اماؤنٹ، اس زمانے میں یہ بڑی اماؤنٹ تھی. اب اس نے کیا کیا کہ اس نے کہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے، ہو سکتا ہے کہیں پڑھا تھا یا سنا تھا کہ حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ ہے، میرے آقا فرماتے کہ جس پر کوئی پریشانی ہو، مصیبت ہو، اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کہ درود پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے. اب اس عاشق رسول نے سوچا اور کوئی صورت تو نہیں ہے، صبح سے لے کر شام تک درود پاک پڑھنے لگا. پڑھتے پڑھتے 1 دن 2 دن 3 دن 10 دن 15 دن 27 دن گزر گئے. 27 ڈیز. 28th رات آ گئی. اور جب 28th رات آئی تو خواب میں اس نے ایک آواز سنی کہ گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر ہے اس کے پاس جاؤ وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ صبح اٹھا تو سوچنے لگا کہ خواب میں آواز تو آئی ہے لیکن میں علی بن عیسیٰ وزیر کو جا کر کیا کہوں کہ مجھے خواب میں آواز آئی ہے مجھے پیسے دے دو، تو کوئی بھی نہیں دے گا۔ اسی ہیزیٹیشن میں اسی تذبذب میں 28واں دن بھی گزر گیا مگر درود پڑھنا جاری رکھا۔ 29ویں رات آ گئی، اب جب 29ویں رات آئی تو خواب میں سبحان اللہ آنکھیں تو بند ہوئی قسمت جاگ اٹھی۔ جس آقا پر پورا مہینہ 28 دن ہو گئے تھے درود پڑھتے پڑھتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اپنا جلوہ دکھایا، میرے آقا تشریف لائے، فرمایا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور وہاں جا کر اسے کہنا کہ تمہارا قرض ادا کر دے۔ صبح اٹھا تو بہت خوش، بڑا حشاش بشاش، مگر پھر اسے خیال آیا کہ میں اگر وزیر کے پاس جاؤں گا اور جا کر کہوں گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو ہو سکتا ہے وہ کوئی نشانی طلب کر لے، کوئی ایویڈنس، کوئی پروف، کوئی بھی بندہ جا کے کہہ سکتا ہے مجھے خواب میں نبی پاک نے فرمایا، تو وہ کیسے مجھے دے گا؟ پھر تذبذب، پھر جناب گھبراہٹ۔ اب یہ آخری دن تھا، صبح کورٹ میں بھی پیش ہونا ہے، یہ دن بھی گزرا، پھر رات آ گئی۔ اب رات سویا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں پھر تشریف لائے۔ کیا میں نے کہا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ؟ کہ حضور میں چلا تو جاتا مگر اگر اس نے کوئی نشانی طلب کی تو میں کیا جواب دیتا؟ سبحان اللہ، کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو، علی بن عیسیٰ کے پاس جا کر کہنا کہ آپ، نشانی یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پڑھتے ہیں، یہ راز آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے اور آپ کے اعمال لکھنے والے فرشتے جانتے ہیں، اور جب تک آپ 5000 درود پڑھ نہیں لیتے اس وقت تک آپ کسی اور سے بات نہیں کرتے۔ اب آنکھ کھلی، سو مچ سیٹسفائی، اب تو بہت خوش، دیدار بھی ہوا، نشانی بھی مل گئی، اب پہنچ گیا وزیر کے پاس۔ وہی دن ہے جس دن عدالت میں بھی جانا ہے۔ ارلی مارننگ وزیر کے پاس چلا گیا، علی بن عیسیٰ اس کا نام، جا کر اسے کہا کہ اس کے دربار میں اور بھی کافی سارے لوگ بیٹھے تھے، تو کہا میں آپ کے لیے پیغام لایا ہوں۔ وزیر نے کہا کس کا پیغام لایا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لایا۔ اچھا کیا پیغام لایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں مقروض ہوں، میرے 3000 دینار کا قرض آپ ادا کر دیں۔ وزیر کہتا ہے کوئی نشانی ہے تمہارے پاس کہ تمہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے؟ کہاں خالی ہاتھ نہیں آیا، نشانی بھی لے کر آیا ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ روزانہ صبح 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، یہ راز آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے، یا کرام کاتبین، آپ کے اعمال لکھنے والے فرشتے جانتے ہیں۔ اب جب اس وزیر نے یہ سنا نا، آپ ذرا انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ کیسا وزیر ہوگا کہ جو روزانہ 5000 درود پڑھتا ہوگا ویسے ہی کیسا عاشق رسول ہوگا، اس کی تو گویا عید ہو گئی کہ میرے درود پڑھنا قبول ہو گئے، مرحبا یا رسول اللہ کا اس نے نعرہ لگایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو 3000 دینار لے کر نہیں، 9000 دینار لے کر آیا۔ کہتا 3000 تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، یہ ان کے حکم کی تعمیل ہے، لبیک یا رسول اللہ، پہلے تو آپ یہ لے لیجیے، 3000 مزید آپ میرے گھر پہ قدم رنجا فرمایا آپ نے، یہ اس کا نذرانہ ہے، 3000 اور لے جائیے، اس سے کچھ چھوٹا موٹا بچوں کے لیے کام کاج شروع کر لیجیے، اور ایک وعدہ بھی کر کے جائیے، اب زندگی میں جب بھی آپ کو ضرورت پڑے گی آپ مجھے یاد کر لینا، میں آپ کا بھائی ہوں، مجھے مت بھولنا۔ اب یہ خوشی خوشی دیوانہ، جو تھوڑی دیر پہلے تو اس شاید چش و پنج میں ہوگا کہ جیل میں جانا ہے کیونکہ لاسٹ دن تھا، اب وہ پہنچ گیا عدالت میں۔ جب عدالت میں پہنچا تو جج، ہو سکتا ہے وہاں سارے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ اس نے آ کر یہی کہنا ہے پیسے نہیں ہیں اور گرفتاری دینی ہے، اس نے جاتے ہی جج کے پاس 3000 دینار جمع کرا دیے کہ لیجیے میرا قرضہ میں نے ادا کر دیا۔ جج کہتا ہے باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے بتاؤ پیسے کدھر سے لایا ہو؟ تم تو کہتے تھے کاروبار ہی نہیں ہے، تم تو کہتے تھے کلاش ہو گیا ہوں، ڈیمولش ہو گیا ہے سب چیزیں، کدھر سے آئے 3000 دینار؟ اللہ اللہ، عاشق رسول نے گویا ایسا لگتا ہے زبان حال سے کہا ہوگا، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اس عاشق رسول نے بھری عدالت میں سارا واقعہ سنا دیا کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یوں خواب میں میرے آقا تشریف لائے اور اس طرح وزیر نے یہ میرا قرضہ ادا کیا ہے۔ اللہ اللہ، دیکھو پہلے کے لوگ کیسے ہوتے تھے، وہ عاشق رسول جج جو ہے وہ اپنی سیٹ سے کھڑا ہو کر ڈیورنگ دا کورٹ، عدالت کے دوران اپنے کمرے میں چلا گیا، تھوڑی دیر بعد واپس آ کر کہتا ہے یہ 3000 دینار ہیں، تمہارا قرضہ میں ادا کروں گا، سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے، میں بھی نبی کا غلام ہوں، میں نے تمہارا قرض ادا کرنا. اب یہ ساری سٹوری، سارا ماجرا وہ شخص بھی سن رہا تھا جس نے کیس کیا تھا، وہ بھی تو موجود تھا نا. وہ کہتا ہے مجھے کاغذ اور قلم چاہیے. کہ کیوں چاہیے؟ میں بھی تو اپنے آقا کا غلام ہوں، مجھے کاغذ قلم دیجئے، میں لکھ دیتا ہوں کہ میں نے سارا قرضہ اس کو معاف کر دیا. اچھا اب جو پیسے جج نے دیے تھے، اس بندے نے جج کو واپس کر دیا کہ حضور میرا تو قرضہ ہی معاف ہو گیا، اب یہ پیسے آپ واپس لے لیجئے. سبحان اللہ، قاضی بھی کیسا عاشق رسول تھا، کہتا ہے جو پیسے سرکار کے نام پہ نکال دیے مجھے واپس نہیں چاہیے، یہ تم ہی اپنے ساتھ لے جاؤ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتابوں میں یہ تاریخی واقعہ لکھا، اور اس کے بعد فقہا نے لکھا کہ غور کریں کہ جو شخص 3000 دینار کا مقروض ہے، اسے امید تھی کہ شاید جیل ہو جانی ہے، مگر درود پاک کی برکت سے 12000 دینار لے کر گھر کو جا رہا ہے. جب بھی آپ نے ایک شعر سنا ہوگا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. تو مجھے اور آپ کو یہ عادت بنانی چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ پرابلمز میں، کلیمٹیز میں، تکالیف میں ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ادھر پریشانی، ادھر دوسرے کو کہیں گے سورس والا بندہ ڈھونڈو. ہم اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے، ہم اس کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتے، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود نہیں پڑھتے. حالانکہ ہمیں بتایا گیا کہ الدعاء صلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں تو رب کی بارگاہ میں سر جھکائیں، گرگڑائیں، اس سے مانگیں، اس کے حبیب علیہ السلام پر درود بھیجیں. لیکن ہم ادھر بھاگتے ہیں، ادھر بھاگتے ہیں، کہتے ہیں نا سب کے پاس جاتے ہیں رب کے پاس نہیں جاتے، سب کو پکارتے ہیں رب کو نہیں پکارتے. اگر آپ کسی بھی پریشانی میں ہیں، آپ دعا کیجئے، دل کی گہرائیوں سے دعا کیجئے، اور دعا کے اول آخر درود پڑھیے، پھر دیکھیں آپ کو کیسی برکتیں ملتی ہیں. تو بہرحال آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن کی پاکی، قرآن کی عظمت بیان کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ قرآن نازل کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین. قرآن کو لانے والے کون ہیں؟ روح الامین، جبریل امین. ہیں قرآن جن پر نازل ہوا وہ کون ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. جس زبان میں نازل ہوا وہ زبان کون سی ہے؟ عربی مبین. جس جگہوں پر نازل ہوا وہ جگہیں دنیا میں افضل ترین. جس رات میں نازل ہوا وہ رات اہم ترین. گویا یہ غور کیجئے کہ جدھر جدھر قرآن کی نسبت جڑتی گئی وہ جگہ کتنی مبارک اور قرآن پاک کی شان کتنی نرالی ہے. اور یہ اللہ کا کلام ہے، ہمیں قرآن پاک سے سچی محبت ہونی چاہیے. آج میں نے ایک قرآنی واقعہ آپ کو سنانا ہے، اور اس واقعے میں سنانے کے دو مقصد ہیں. ایک تو جو اس واقعے سے میسج ملے گا، اور دوسرا یہ ریئلائز کرانا ہے کہ قرآن اگر ہم پڑھیں، اگر قرآن سمجھیں، قرآن سے سچی محبت کریں، تو ہمیں پتا چلے کہ اللہ کے کلام میں ہمارے لیے کیا کیا موجود ہے. آج جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو کتابیں پڑھنے والے ہیں، ان سے پوچھیں تو وہ بتا دیں گے کہ جناب بلب کس نے ایجاد کیا، اچھا جناب جہاز کب بنا تھا، ٹرین کب بنی تھی، ٹائر کب بنا تھا، بہت ساری انوینشنز کے بارے میں پتا ہے. لیکن کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ سب سے پہلا انسان جس کی وجہ سے ہم آدمی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، آپ کی تخلیق کیسے ہوئی تھی؟ قرآن میں تخلیق آدم کا بڑا خوبصورت بیان موجود ہے، بڑا ڈیٹیل میں یہ بیان موجود ہے، اور ویری انٹرسٹنگ، کمال بیان ہے، لیکن ہمیں شاید نہیں پتا. آج اگر آپ غور سے بیان سنیں گے تو انشاءاللہ بہت سی ایسی باتیں سنیں گے جو اس سے پہلے نہیں سنی ہوں گی، اور انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام بن ماں باپ کے پیدا ہوئے. آپ کے کوئی ماں نہیں ہے اور کوئی آپ کا والد نہیں ہے، آپ بنے کیسے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مٹی سے بنایا. سنانچہ روایت ہے کہ جب خداوند قدوس نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لے آئیں، ایک مٹھی مٹی. مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور ایک مٹھی مٹی لینی تھی، تو زمین آل اراؤنڈ دا ورلڈ، پوری دنیا کی زمین کی جو اوپر کی پرت ہے، اوپر کی لیئر جو ہے، وہ چھلکے کی طرح اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی. اچھا پھر اس میں کیا تھا؟ اس مٹی میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی وہ مٹیاں تھیں، سفید و سیاہ، سرخ و زرد رنگوں والی، نرم و سخت تھی، شیریں اور تلخ اور نمکین اور پھیکی کیفیتیں جو تھی وہ اس مٹی میں شامل تھی۔ سبحان اللہ، حدیث پاک میں ہے کہ یہ جو مختلف کیفیتیں ہیں نا، ترمذی اور ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے کہ آدم کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا، چونکہ وہ مختلف رنگوں مختلف کیفیتوں والی مٹی تھی، اس لیے آپ کی اولاد جو ہے یعنی انسان جو ہے وہ بھی مختلف رنگوں مختلف نسلوں اور مختلف کیفیتوں والا ہوتا ہے۔ آج دنیا میں دیکھیں، اب امریکہ چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، بڑی گوری چمڑی والے لوگ ہیں، ان کے بال گولڈن ہوتے ہیں۔ افریقہ چلے جائیں تو سارے کالی چمڑی والے آپ کو نظر آئیں گے، ان کے بال ہی گھنگریالے ہوں گے۔ پاکو، ہند، نیپال، بنگلہ دیش میں دیکھیں تو ہمارا رنگ سانولا سا ہے۔ جاپان اور کوریا کی طرف جائیں، چائنا کی طرف جائیں، بالکل الگ شکلیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد یہ سارے الگ الگ شکلوں والے کیسے ہیں؟ اللہ غنی، صرف شکلیں الگ نہیں ہیں، کلچر الگ ہیں، نیچر الگ ہیں، انداز الگ ہیں۔ تو سبحان اللہ، جو تخلیق آدم کے وقت مختلف کیفیتوں والی مٹی جمع کی گئی تھی، اس میں حکمت یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بھی یہ ساری کیفیتیں، کوئی دیکھے تلخ ہوتا ہے تو بڑا نرم ہوتا ہے، کوئی بڑا میٹھا ہوتا ہے تو بڑا غسیلا ہوتا ہے، ہے نا؟ تو یہ وہ تمام اس مٹی کا اثر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت جمع کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا، پھر اب اس مٹی کو گوندنے کا حکم دیا گیا، اس مٹی کو گوندا گیا، ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی مٹی بن گئی، پھر ایک مدت کے بعد یہ گوندی گئی تو یہ گارے کی صورت میں بن گئی، اس کے بعد یہ خشک ہو کر، یہ سب پرانی واقعہ بیان کر رہا ہوں میں، خن خناتی ہوئی، بجتی ہوئی مٹی بن گئی۔ اب اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا۔ فرشتے گزرتے اور بڑی حیرت سے دیکھتے، آج تک اس شکل و صورت کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اچھا، ابھی تو پتلے کی صورت میں تھے، ابھی چونکہ روح نہیں ڈالی گئی تھی، جو فرشتہ نکلتا بڑی حیرت سے دیکھتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو حکم دیا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلے میں داخل ہوئی۔ تو روح جب ناک تک پہنچی نا، بڑی اہم بات، بڑی پیاری بات، جب یہ روح ناک تک پہنچی، نتھروں میں پہنچی، تو آپ کو چھینک آئی، اور اس کے بعد جب یہ روح زبان پر پہنچی تو زبان ایکٹیو ہوئی، تو سب سے پہلے چھینکنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے جو لفظ نکلا وہ الحمدللہ نکلا۔ تو گویا انسان کی طرف سے سب سے پہلا اگر کوئی ذکر ہوا تھا تو یہ الحمدللہ کا تھا۔ اچھا، ایک شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جب چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ کہنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہتا ہوا سنے تو اس کو جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے، مگر اس وقت تو کوئی اور انسان تھا نہیں۔ سبحان اللہ، کتابوں میں لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب الحمدللہ کہا تو جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یرحمک اللہ فرمایا، یعنی اللہ کی تجھ پر رحمت ہو۔ سبحان اللہ، میٹھے اسلامی بھائیوں، اب رفتہ رفتہ پورے اس بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں مزید قرآن کیا کہتا ہے کہ آپ کی کنیت ابو محمد یا ابو البشر، اور آپ کا لقب خلیفۃ اللہ ہے، اور آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ آپ نے 960 برس کی عمر پائی، ہم سب کو پتا ہونا چاہیے، ہم آدم کی اولاد ہیں علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 ایئرز آپ نے عمر پائی، اور بوقت وفات آپ کی اولاد کتنی تھی؟ آپ کی اولاد کی تعداد 100,000 ہو چکی تھی، جنہوں نے طرح طرح کی صنعتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا۔ قرآن مجید میں بار بار اس مضمون کو بیان کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جو ہے وہ مٹی سے ہوئی۔ چنانچہ ایک جگہ پر اگر آپ یہ ریفرنسز بھی نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر سکتے ہیں، تاکہ خود بھی قرآن کھول کر اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں۔ تیسرے پارے میں سورہ آل عمران آیت نمبر ہے 59، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق تو ہو گئی، اب حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا وہ کیسے پیدا ہوئی؟ یہ اور خوبصورت بات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے، وہاں بڑے اکیلا پن محسوس کرتے، اکیلا شخص تو بڑی لونلینس فیل کرتا ہے، تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ ملول ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرمایا، اور جب آپ نیند میں تھے تو نیند ہی کی حالت میں آپ کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا فرمایا. جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو برابر میں ایک خوبصورت عورت کو دیکھ کر آپ حیران ہو گئے. آپ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام حوا ہے اور میں آپ کی بیوی ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آپ کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم مل جل کے رہیں اور خوشی اور اطمینان حاصل کریں. اب اس بات کو قرآن مجید فرقان حمید نے کتنے پیارے انداز میں بیان کیا. پارہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 1 اللہ فرماتا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. ترجمہ: اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت پھیلا دیے. سبحان اللہ. اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب یہاں بڑی خوبصورت بات علماء نے, دیکھیں میں نے اور آپ نے یہ بات تو سن لی لیکن علماء نے اس کے اندر سے جو مفسرین نے بہت پیارے مدنی پھول ہمیں بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 طریقوں سے انسان کو بنایا. ٹھیک ہے, ایک بڑا نارمل طریقہ ہے مرد و عورت کے ذریعے جو انسان پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ تو نارمل ہے. لیکن سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی؟ مٹی سے. حضرت حوا کیسے پیدا ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے. مرد و عورت کے ذریعے انسان پیدا ہوتا ہے. اور ایک چوتھا طریقہ بھی ہے اللہ نے, اور وہ کس کو پیدا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے. حضرت مریم آپ کی والدہ ہے, ادھر کوئی مرد نہیں تھا, مرد کا انٹریکشن نہیں تھا. اب علماء کہتے ہیں کہ یہ 4 پروسیجر ہیں انسان کو پیدا کرنے کے لیے, اور اس میں اللہ کی شاندار حکمت ہے. یہ کیوں کیا گیا؟ ہو سکتا ہے کوئی مرد سوچتا یا مردوں کی جماعت سوچتی کہ ہم اگر نہ ہوتے دنیا میں, ہیں صرف عورتیں ہی ہوتی, تو یہ جو نسل انسانی ہے یہ آگے ہی نہ بڑھتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مردوں کا بھی منہ چپ کر دیا. عورتیں کہتی کہ ہم دنیا میں نہ ہوتے تو مرد اکیلے کیا کرتے, کیسے جناب یہ نسل انسانی آگے بڑھتی؟ تو اللہ نے سب سے پہلے تو مٹی سے انسان بتا کے بتا دیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. مرد کے ذریعے عورت کو پیدا کر کے بتا دیا. حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے بغیر مرد کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے بتا دیا اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ قادر ہے, وہ جیسے چاہے اپنی قدرت کے نظارے ہمیں دکھائے. میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن میں خود رب ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ: اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے. سبحان اللہ. ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے, وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, وہ کسی کو پوچھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے, وہ محتاج نہیں ہے کسی کا. ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے, اس کی شان کیا ہے, جس چیز کا جس کام کا وہ ارادہ کرتا ہے اس کو کر ڈالتا ہے, اس کی مشیت میں کسی کا دخل انداز کوئی نہیں ہو سکتا, نہ کسی کو اس کے کام میں چون و چرا کرنے کی مجال ہے. تو ایک بات تو تخلیق آدم اور تخلیق حوا سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتی ہے, اور کس طرح یہ تخلیق ہوئی یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے. اب جب تخلیق ہو گئی, اب ہم نے سنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ خلیفۃ اللہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, حالانکہ اللہ کسی سے مشورے کا محتاج نہیں ہے, یہ آگے بتاؤں گا کہ یہ مشورہ کیوں ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے ایک مکالمہ فرمایا, اور فرشتوں سے فرمایا, اے فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا, جو میرا نائب بن کر زمین میں میرے احکام نافذ کرے گا. تو فرشتوں نے ڈبیٹ کی کہ یا اللہ, تو ایسے شخص کو اپنا خلیفہ بنائے گا, اپنا نائب بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا, قتل و غارت گری کرے گا. اے اللہ, اگر تجھے تیرا خلیفہ بنانا ہی ہے تو ہم ملائکہ ہیں, جو ملائکہ کی جماعت میں سے کسی کو اپنا خلیفہ بنا دے جو دن رات عبادت کرتے ہیں. یاد رہے کہ فرشتے گناہ نہیں کرتے, وہ معصوم ہیں. یہ بھی ایک شرعی مسئلہ سمجھ لیں. آج بندہ ہر دوسرے آدمی کو معصوم کہہ رہا ہوتا ہے, بڑا معصوم انسان ہے, یہ بڑا معصوم بچہ ہے. یاد رہے, معصوم وہ ہوتا ہے جس سے گناہ ہو ہی نہ سکے, اور معصوم فقط انبیاء اور فرشتے ہیں, عام انسان معصوم نہیں. تو یہ بھی ذرا شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیجیے. تو بہرحال ملائکہ نے کہا, یا اللہ, ہم اس کے زیادہ اہل ہیں, ہمیں نائب بنا دے اپنا, ہم میں سے کسی کو اپنا نائب چن لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, اے فرشتوں, آدم کو خلیفہ بنانے میں جو حکمتیں اور مصلحتیں ہیں وہ میں جانتا ہوں, وہ تم نہیں جانتے. اچھا, جب رب کا حکم آ گیا, آرڈر آ گیا, تو فرشتے خاموش ہو گئے. لیکن فرشتوں نے جو ازیوم کیا تھا, فرشتے جو دل میں انہوں نے خیال یہ رکھا کہ ٹھیک ہے, اللہ کی بشریت ہے, رب چاہتا ہے, مگر افضل جو ہے اللہ کی مخلوق میں فرشتے ہی رہیں گے. خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا ہے, البتہ فضیلت کے تاجدار فرشتوں کی جماعت ہی رہے گی, یہ ان کا خیال تھا. اب کیا ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا, اور اس کے بعد تمام چھوٹی بڑی چیزوں کا علم عطا کر دیا. بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں. فرشتے گناہ نہیں کرتے. لیکن آج انسان کو اگر اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے, حضرت آدم علیہ السلام کو سپیریورٹی دی گئی, تو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اللہ تعالیٰ نے علم دین عطا کیا, نالج عطا کی, علم عطا کر کے فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا جب علم دے دیا نا, پھر فرشتوں سے کیا فرمایا؟ اے فرشتوں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اے فرشتوں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم سے افضل کوئی مخلوق نہیں ہے, تو ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ جو میں نے تمہارے پیش نظر کیے ہیں. اب فرشتے کہنے لگے, یا اللہ تیری بتائے سے ہمیں جو پتا ہے وہ پتا ہے, اس کے علاوہ تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتا, ہم تو نہیں بتا سکتے ان چیزوں کا علم, جتنا تو نے علم دیا وہی ہم بتا سکتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا, اے آدم تم فرشتوں کو ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ. اللہ ہو غنی, ذرا غور سے سنیے گا دادا, اگر آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام اور ان کی حکمتوں کا علم فرشتوں کو بتایا, جسے سن کر فرشتے بڑے حیرت میں آ گئے, تعجب میں آ گئے, سبحان اللہ. پھر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا کہ فرشتے سارے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں, یہاں میں تھوڑا سا اس واقعے کو روک کر آپ کو ایک اور عجیب بات بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم عطا کیا گیا, وہ علم تھا کتنا, نالج آف آدم علیہ السلام. آج بڑے بڑے نوبل پرائز لوگوں کی ہم بات کرتے ہیں, ہی واز جینیس, اس کو اتنا علم تھا, اتنی نالج تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم دیا تھا وہ کتنا تھا, ذرا سنیے گا. شیخ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شعراء آفاق تصنیف آپ کی جو تفسیر ہے روح البیان میں لکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا نام تمام زبانوں میں سکھا دیا تھا. دنیا میں جتنی چیزیں تھیں اور ہونے والی ہیں ان تمام چیزوں کا نام تمام زبانوں میں سکھا دیا, اور ان کو تمام ملائکہ کے نام, تمام اولاد آدم کے نام, جتنی دنیا میں لوگ آنے ہیں سب کے نام, میرے اور آپ کے نام بھی تھے اس میں, ٹھیک ہے, تمام حیوانات, جمادات, نباتات کے نام, تمام چیزوں کی صنعتوں کے نام, تمام شہروں اور تمام بستیوں کے نام, اور تمام پرندوں اور درختوں کے نام جو آئندہ عالم وجود میں آنے والے ہیں, سب کے نام, اور قیامت تک پیدا ہونے والے تمام جانداروں کے نام, تمام کھانے پینے کی چیزوں کے نام, اور جنت کی تمام نعمتوں کے نام, اور تمام چیزوں اور سامانوں کے نام, یہاں تک کہ تفسیر میں لکھا پیالہ اور پیالی کا نام, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا. اور حدیث پاک میں ہے, آج کسی کے بارے میں پتا چلے یار اس کو 10 زبانوں میں بات کرنا آتی ہے, بندہ کہتا ہے بہت جینیس 10 زبانوں میں بات کر سکتا ہے. سنو ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ نے 700,000 زبانیں سکھائی تھی, 700,000 لینگویجز اللہ تعالیٰ نے اس کا علم عطا فرمایا. اور کون سے مدرسے سے پڑھا آپ نے, کون سی یونیورسٹی سے پڑھا, کتنا ٹائم لگا, کن فیکون, اللہ نے اپنی قدرت سے لمحوں میں یہ سارا علم عطا فرما دیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور جب اتنی نالج تھی تو افضل و اعلیٰ قرار دے کر فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. اچھا اب یہ سجدے کے بارے میں بھی بڑی خوبصورت معلومات ہے, وہ بھی شاید بہت سو کو نہیں پتا ہوگی, سجدہ کس دن ہوا تھا, کتنی دیر کا سجدہ تھا, اور کس کس نے پہلے سجدہ کیا. سبحان اللہ, یہ بھی سن لیجیے. حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدے کا حکم دیا گیا, یہ بھی تفاسیر میں روح البیان میں لکھا کہ تمام فرشتوں کو جب حکم دیا تو سب سے پہلے فرشتوں میں جو سجدہ کیا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا, اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام, پھر حضرت اسرافیل, پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام, پھر دیگر مقرب فرشتوں نے سجدہ کیا. اور یہ سجدہ کتنی دیر کا تھا, یہ جمعے کے دن ہوا, اور زوال سے لے کر عصر تک یہ سجدہ جاری رہا, اتنا طویل سجدہ تھا. اور اب ایک ایسا شخص تھا وہاں پر, ایک ایسا مردود تھا جس نے وہاں سجدے سے انکار کیا, مگر شاید ابلیس کے بارے میں یہ تو سنا ہے کہ اسے سجدہ نہیں کیا, مگر یہ فرشتوں کا, یہ فرشتوں کے درمیان جب رہتا تھا تو اس کا مرتبہ کیا تھا, اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھا, یہ پہلے اللہ کی بارگاہ میں مردود نہیں تھا. اللہ اکبر, میٹھے اسلامی بھائیو, یہ فرشتہ نہیں تھا, یہ جن تھا, اسے آگ سے بنایا گیا, لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ملا جلا رہتا تھا, دربار خداوندی میں بڑا مقرب تھا, بڑے بڑے بلند درجات اور مراتب سے سرفراز تھا. حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ابلیس, اب غور سے سنیے گا, چالیس ہزار برس تک جنت کا خزانچی رہا, 40,000 years. اس کے بعد 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا, 20,000 برس تک, 20,000 years. یہ ملائکہ کو واعظ سناتا رہا, معلم الملکوت اس کا لقب ہے, ٹیچر آف اینجل, یہ انہیں واعظ سناتا رہا. 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا, 1,000 برس تک روحانیین کا سرداری کے منصب پر رہا, 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا. ہے کوئی ہم میں سے ایسی عبادت کرنے والا؟ ہم سب مل جائیں تو اس کی عبادت میں مقابلہ نہیں کر سکتے, اس کی نالج سے مقابلہ نہیں کر سکتے, اس کے اسٹیٹس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مگر آگے کیا ہوا اور سنیے. اس کا پہلے آسمان میں اس کا نام عابد تھا, دوسرے آسمان میں اس کا نام زاہد تھا, تیسرے آسمان میں عارف, چوتھے آسمان میں ولی, پانچویں آسمان میں تقی, چھٹے آسمان میں خازن, ساتویں آسمان میں عزازیل تھا, اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا, اور یہ اپنے انجام سے غافل تھا اور خاتمے سے بے خبر تھا. جب ابلیس کو کہا گیا تب سارے فرشتوں کو سجدے کا کہا گیا, اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا. اب قرآن کے الفاظ سنیے گا. قرآن کہتا ہے, وہ کہتا ہے میں ان سے بہتر ہوں, میں آدم سے بہتر ہوں, کیونکہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے. اٹ از پراؤڈ, یہ ہے تکبر, میں اس سے بہتر ہوں, میں سپیریئر ہوں, میں اعلیٰ ہوں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ میسج تخلیق آدم اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خلیفہ بنایا گیا, اور قرآن کے اس واقعے سے جو میسج مجھے اور آپ کو ملتا ہے, سبحان اللہ, کہ ہمیں تکبر نہیں کرنا, چاہے کتنا بڑا مرتبہ کیوں نہ ہو, سب برباد ہو جائے گا. ارے اس کی ساری عبادتیں, ساری ریاضتیں, ساری جس کو آپ کہیں سجدے, سب اس کے منہ پر مار دیے گئے. بڑا خوبصورت بھی تھا, اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا, اس کی نورانیت سلب کر لی گئی, اس کو اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا. قرآن کہتا ہے, رب کا ارشاد ہے, تو جنت سے نکل جا کہ تو راندھا لعنت کیا گیا, اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی, غور کیجئے اس واقعے سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے, کہ سب کچھ برباد ہو جائے گا اگر تکبر شامل حال ہو گیا. اچھا شیطان نے تو ایک ہی بار تکبر کیا نا, ونس ان اے لائف. ساری زندگی عبادتیں کرتا رہا, ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا, مگر اللہ کی بارگاہ میں ایک بار تکبر کیا, سب برباد ہو گیا. جو روز تکبر کرتا ہے, جو دن میں کئی کئی بار تکبر کرتا ہے, وہ سوچے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اے میرے بھائیوں, ہم چاہے جتنی عبادتیں کر لیں, جتنے روزے رکھ لیں, جتنی نمازیں پڑھ لیں, لیکن اگر دل میں تکبر ہے, پراؤڈ ہے, دیکھو یہ الفاظ بھولنا نہیں, قرآن کے یہ الفاظ ہیں, انا خیر من, کیا کہا, میں اس سے بہتر ہوں. آج ہم بھی تو یہ کہتے ہیں میں بہتر ہوں, اس کو کیا آتا ہے, اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے, اس کا رنگ روپ بھی نہیں ہے, اس کا مرتبہ بھی نہیں ہے, یہ غریب ہے, یہ فقیر ہے, میرے ساتھ کدھر آ گیا. ارے یہی تو وہ دل کے خیالات ہیں جو برباد کر دیتے ہیں, یہ شیطان کا نقش قدم ہے, نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر رکھیں, ہم جس آقا کے غلام ہیں, ارے ہم تو ان کے قدموں کے موجود جو مبارک نالین ہے, اس پر جو مٹی کے ذرے لگتے ہیں, اس کے بھی برابر نہیں ہیں, لیکن وہ فرشتوں کے بھی آقا ہیں. مگر آپ کی عاجزی کا کیا عالم تھا, کہ آپ اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے, آپ اپنے غلاموں کو سواری پر ساتھ بٹھایا کرتے. ایک بار ایک حبشی غلام آیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے گھر پہ دعوت ہے, آپ میرے گھر آئیں گے, کچھ پرانی سی چربی ہے اور چند کھجورے ہیں, میں نے بھی بتا دیا, اور مدینہ شریف کی کتابوں میں لکھا کنارے پر گھر تھا. آج ہمیں کوئی غریب دعوت دے, ہم کہتے ہیں یار بڑا مصروف ہوں, آپ کو پتہ ہی ہے آج کل ٹائم نہیں ہوتا, اور امیر بلائے تو پہلے پہنچ جاتے ہیں, بلکہ بہت بڑا سیٹ ہو نہ بلائے تو افسوس ہوتا ہے, یار سب کو بلایا مجھے نہیں بلایا, لسٹ میں نام ہی نہیں تھا میرا. سوچو یہ تکبر نہیں تو کیا ہے, کیوں غریبوں کے یہاں جانے میں آپ کو دل نہیں چاہتا. میرے آقا اس حبشی غلام کے گھر تشریف لے, ارے کہتے ہو میں نبی کا غلام ہوں, عادتیں تو نہیں ہیں ان جیسی. امیر اہل سنت میرے شیخ طریقت کیا پیارے انداز میں اپنے اشعار میں سمجھاتے ہیں, فرماتے تیری عاجزی پہ لاکھوں, تیری سادگی پہ لاکھوں, ہوں سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے, ہے چٹائی کا بچھونا, کبھی خاک ہی پہ سونا, کبھی ہاتھ کا سرہانا, مدنی مدینے والے. کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے۔ ایک میرے آقا کی عاجزی ہے اور ایک ان کا غلام کہلانے والا، اس کے پیر ہی زمین میں نہیں رہتے۔ تھوڑے پیسے آ جائیں، تھوڑا عزت مل جائے، تھوڑا مقام مل جائے تو ٹون ہی بدل جاتی ہے، سٹائل ہی بدل جاتا ہے، بندہ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا۔ دیکھیں نا کتنا فرق ہے ہمارے ایٹیٹیوڈ میں۔ کوئی ہمارا ہمسر، کوئی ہم سے بڑا آدمی ہم سے ملے تو کتنی محبت سے ملتے ہیں، دو ہاتھ سے بڑی مسکرا کر ہاتھ ملائیں گے، گرم جوشی کے ساتھ۔ اور کوئی غریب آدمی ہاتھ ملانا چاہے اول تو ہاتھ ہی نہیں ملائیں گے، ہاتھ ملایا تو کس بے مروتی کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ آپ خود دیکھیے یہ ایٹیٹیوڈ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ تو غریب آدمی بیٹھ جائے کوئی، جس کو بظاہر چھوٹا آدمی کہا جاتا، ہمیں لگتا ہے یہ کیوں بیٹھ گیا میرے ساتھ۔ اپنے ساتھ بٹھانا سواری پر ہم پسند نہیں کرتے، آج اپنی کثر شان سمجھا جاتا ہے کہ ڈرائیور کے برابر میں بیٹھا جائے۔ میرے آقا علی رضی اللہ سلام اپنے غلاموں کو اپنی سواری پر اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔ ارے ایک طرف تو نبی پاک کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے اور ایک طرف ہم کدھر جا رہے ہیں؟ نہیں میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تکبر اتنی بری چیز ہے۔ جب یہ شیطان کا واقعہ ہوا نا، سیدنا جبریل علیہ السلام اور سیدنا میکائیل علیہ السلام رونے لگے، رب تعالیٰ نے دریافت کیا کہ تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ اے رب ہم تیری خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہیں۔ رب العباد عز و جل نے فرمایا تم اسی حالت پر رہنا، کیونکہ شیطان کا انجام دیکھ کر فرشتوں میں لرزہ طاری ہو گیا تھا کہ جب اس کا یہ حال ہو سکتا ہے تو کہیں ہم بھی نہ مارے جائیں۔ ایک طرف تو فرشتے ڈرے اور ہم ہیں کہ ہمارا اسٹائل ہی تبدیل نہیں ہوتا۔ پیچھے اسلامی بھائیو ایک حدیث بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب غور کیجیے، رائی کا دانا کتنا ہوتا ہے، اتنا تکبر بھی نہیں چلے گا، مگر ہمارا دل تو ایسا لگتا ہے۔ اچھا پتہ ہے پرابلم کیا ہے؟ ہم جب یہ بیان سنتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں نہیں یار میں تو تکبر نہیں کرتا۔ آج میں آپ کو اپنے بیان میں کچھ ایگزامپل دیتا ہوں، کچھ مثالیں دے دیتا ہوں، نشانیاں دے دیتا ہوں، چیک کر لیں۔ اگر نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ تکبر کی جو نشانیاں ہیں اس میں ایک علامت علماء نے لکھی کہ بندہ جو ہے جب کہیں جاتا ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اگر تو یہ دل چاہتا ہے کہ کھڑے ہو جانا الگ چیز ہے، اللہ آپ کو یہ مقام دے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر کھڑے ہو جائیں، لیکن دل یہ چاہے کہ کھڑا کیوں نہیں ہوا، کوئی کھڑا نہ ہو تو دل میں افسوس ہو، اٹ مینس میں اس سے اعلیٰ ہوں، اس کو میرے لیے کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ قرآن کی آیت یاد رکھنا، انا خیر من، شیطان نے کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے اور میں نے نہیں کہنا۔ میں علماء بڑے پیارا فارمولا دیتے ہیں، کہتے ہیں جب کسی سے بھی ملو نا سمجھ لو یہ مجھ سے بہتر ہے۔ تو طریقہ کیا بتایا؟ کہا اپنے سے چھوٹی عمر والے سے ملو تو یہ سوچ لو کہ یار یہ عمر میں چھوٹا ہے، اس کی گناہ کم ہوں گے، یہ مجھ سے بہتر ہے۔ عمر میں بڑے آدمی سے ملو تو یہ سمجھ لو کہ اس کی عمر زیادہ ہے، اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہوں گی، اس لیے یہ بہتر ہے۔ برابر عمر والے سے ملو تو یہ خیال کر لو کہ یار مجھے تو اپنے گناہ پتا ہے، میں نے کتنی خطائیں کی، ہو سکتا ہے اس کے گناہ اتنے نہیں ہوں گے، یہ مجھ سے بہتر ہے۔ آلویز اپنے آپ کو ہم نے کم سمجھنا ہے، مگر ادھر تو ریس لگی ہوئی ہے کہ میں ہی سب سے بہتر ہوں۔ ثابت کرنے میں بندہ تل جاتا ہے کہ میں کتنا نمازی، میں کتنا نیک، میرے کتنے روزے، او جناب میں نے کتنی عبادتیں کی ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ آج تھوڑی سی عبادتیں کر کے ہم اپنے آپ کو بہت پارسا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ کبھی کسی سے ملاقات ہوتی ہے نا، 10-15 منٹ کی ملاقات ہو جائے، ہمیں ہماری تو روز ہی ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو نارملی کیا ہوتا ہے کہ 15 منٹ میں بندہ اپنی 15 سال کی نیکیاں گنوا دیتا ہے۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کیسے چل رہے ہیں؟ بس اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ نے بڑا احسان کیا ہے، الحمدللہ ہر سال عمرے پر جاتا ہوں، اللہ نے بڑا احسان کیا ہے، رجب شعبان رمضان کے روزے بھی رکھ لیتا ہوں، بس تہجد میں بھی اٹھ جاتا ہوں، اب بس 2005 میں بھی حج کی سعادت ملی تھی، 2009 میں بھی اللہ نے اپنے گھر بلا لیا، ہمارے علاقے میں جو مسجد بنی تھی وہ بھی ہم نے بنائی۔ بندہ بولے یار آپ سے کس نے پوچھا یہ آپ ساری کیسے ڈمے سنا رہے ہیں؟ 15 سال پہلے جو نیکی کی ہے اس کو 1500 بار بیان کر چکے آپ، ہمت نہیں پڑتی۔ ورنہ جی تو چاہتا ہے کہ میں پوچھ لوں اس حاجی صاحب سے کہ آپ نے 2000 میں حج کیا، آج 2016 میں ہمیں آپ بار بار سنا رہے ہو، 16 سال پرانا حج یاد ہے، جو کل دن گزرا تھا آپ نے جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے، آج صبح آپ کی آنکھوں نے بد نگاہی کی تھی وہ یاد ہے، 2 گھنٹے پہلے آپ نے غیبت کی تھی وہ یاد ہے۔ گناہ کیے جا رہے ہیں، بھولے جا رہے ہیں، اور نیکیاں کر کے دنیا کو پارسائی بتاتے جا رہے ہیں۔ یہی تو اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اچھا سمجھنے کا بھوت سوار ہے نا۔ ہمارے اسلاف نیکیاں کر کے روتے تھے، ہم گناہ کر کے نہیں روتے، وہ نیکیاں کر کے ڈرتے تھے، ہم گناہ کر کر کے ہنستے ہیں۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی زمانے کے ولی ہیں، آپ سے بچپن میں خطا ہوئی تھی، ایک خطا، ہمارے تو اتنے گناہ ہیں کہ میں یاد ہی نہیں ہے، ایک مسٹیک ہو گئی تھی۔ آپ کا یہ دستور تھا کہ جب نیا لباس سلواتے نا، اس کے کالر پر وہ گناہ لکھواتے، وہ خطا لکھواتے تھے، تاکہ جب لباس پہنے وہ خطا یاد آ جائے اور آنسو بہا کر معافی مانگتا رہا۔ یہ ایٹیٹیوڈ تھا بزرگوں کا۔ تو نیکیاں گنوانا چھوڑ دیجیے، نیکیوں کو یاد رکھنا بھی چھوڑ دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں قبول ہوئی کہ نہیں، گناہ یاد رکھیے تاکہ توبہ کرتے رہے، اور اپنے آپ کو جو بہتر سمجھنے کا بھوت ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچا لیجیے۔ تو بہرحال یہ جو جس کو فکر ہوتی ہے کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، وہ اپنے آپ سے پوچھ لیں کیوں آپ کو یہ خیال آتا ہے۔ اسی طرح آپ کے ساتھ کوئی غریب بیٹھے، کوئی کمتر درجے کا بیٹھے، اگر دل میں مزہ نہیں آتا تو چیک کر لیجیے کہ یہ تکبر نہیں تو اور کیا ہے؟ کوئی غریب بیٹھ جائے، اچھا ساتھ کھانا کھا لے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، اچھا دل میں ایک اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ کوئی مجھے آ کر سلام کرے، میں سلام میں پہل کیوں کروں گی، تو غریب آدمی ہے، میرا نوکر ہے، میرے یہاں جاب کرتا ہے، یا میرا کمتر آدمی یہ آئے تو سلام کرے، میں سلام میں پہل نہ کروں۔ اپنے دل سے پوچھئے یہ کیوں ہے، اٹ مینز آپ سمجھ رہے ہو نا کہ آپ برتر ہو اس سے۔ ایک طرف تو کہتے ہو غلامی ہے رسول میں، موت بھی قبول ہے، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نے اور میں نے کلمہ پڑھا ہے، میرے آقا کی عادت کریمہ تھی کہ صحابہ کرام سے جب ملاقات ہوتی تھی میرے آقا سلام میں خود پہل فرماتے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا ایک بار، پلان کیا کہ یار چلتے ہیں اور اس بار ہم سلام میں پہل کر دیں گے، ہمیشہ نبی پاک سلام میں پہل فرماتے ہیں، اب ہم جا کر پلان کرتے ہیں کہ پیارے آقا کو ہم سلام کریں گے۔ اللہ غنی صحابہ جب پلان کر کے گئے، جب بھی پہل سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نہیں فرما دی، بلکہ میں آپ کو مزے کی بات اب بتانے جا رہا ہوں، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی، مزے کو بھی مزہ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرمائے۔ علماء کہتے ہیں آج بھی جب کوئی عاشق رسول مدینے جاتا ہے، روضہ رسول پر حاضری دیتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ سلام پیش کرے، نبی پاک اپنی عادت کے مطابق غلام کو سلام پہلے فرما دیا کرتے ہیں۔ یار ایک طرف تو ہمارے آقا ایسے ہیں اور میں کہوں میں کیوں سلام کروں؟ ارے سلام میں پہل کرنا یہ نبی پاک کو پسند ہے، یہ سنت مبارکہ ہے، اور سلام کو عام کرنا یہ تکبر ختم کرتا ہے، یہ علاج ہے تکبر کا۔ لیکن ہم تو اس میں آگے بڑھتے ہی نہیں، پھر جو بات ہے کہ برابر میں نہیں بٹھاتے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص، بڑا عبادت گزار، اتنا عبادت گزار، اللہ کو اتنا پسند کہ وہ جدھر جاتا بادل کا ایک ٹکڑا جو اس پر سایہ کرتا تھا، اتنا نیک آدمی تھا۔ اور ایک اس زمانے میں بڑا گناہگار، دیکھو عاجزی اور تکبر کا بڑا زبردست کمپیریزن ہے اس واقعے میں، ایک بڑا گناہگار شخص، وہ گناہگار سوچتا ہے یار اتنے گناہ کر لیے، اتنی خطائیں کر لی، اللہ کو اتنا ناراض کر لیا، اب ایسا کرتے ہیں اللہ سے دوستی کرتے ہیں، اب توبہ کر لیتے ہیں۔ اس گناہگار نے سوچا کہ وہ جو نیک آدمی ہے نا جس کے ساتھ بادل چلتا ہے، میں جا کے اس کے برابر میں بیٹھ جاتا ہوں، پھر اللہ سے توبہ کروں گا، اس پر رحمتیں برستی ہیں، میرا بھی کچھ بیڑا پار ہو جائے گا۔ آج بھی تھی، انکساری تھی، شرمندگی تھی، توبہ تھی اس کے اندر، وہ آ کر بیٹھ گیا نیک آدمی کے برابر میں۔ اب سنیے گا ذرا، وہ نیک آدمی جس کے ساتھ بادل چلتا تھا، اس پر شیطان نے یوں سمجھیے حملہ کیا، اور وہ کہنے لگا، دل میں سوچنے لگا کہ یہ زمانے کا گناہگار میرے برابر میں کیا کر رہا ہے، میں نیکوکار، یہ گناہگار۔ اس سے تکبر میں آ کر اس گناہگار شخص سے کہا اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ یہاں سے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، ایک اس گناہگار کے دل میں کیا تھی؟ عاجزی تھی۔ اس نیکوکار کے دل میں کیا تھا؟ تکبر تھا۔ جب اس کو کھڑا کیا نا، کتابوں میں لکھا ہے جب یہ گناہگار کھڑا ہوا تو بادل کا ٹکڑا اس کے ساتھ جانے لگ گیا، اور اس زمانے کے نبی پر وحی بھیجی گئی کہ جا کر ان دونوں سے کہہ دو کہ آج کے بعد دونوں اپنے اعمال دوبارہ شروع کریں، گناہگار کی عاجزی کی وجہ سے گناہ معاف کر دیے گئے، اور نیکوکار کے تکبر کی وجہ سے نیکیاں برباد کر دی گئیں۔ اللہ کرے یہ بات دل میں اتر جائے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ ہم ملے تو صحیح غریبوں سے، ہم مسکرا کر ملے تو صحیح۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ میں سے کئیوں کے ڈرائیورز ہوں گے، کئیوں کے خانسامہ ہوں گے، خادم ہوں گے، اسی طرح آفس میں امپلائیز ہوں گے، اگر یہ بھی نہیں ہے تو آپ مسجد تو جاتے ہو نا، مسجد میں خادم ہوں گے جو بےچارا مسجد میں پوچھا لگا رہا ہوتا ہے، جھاڑو دے رہا ہوتا ہے، اس طرح کے جتنے لوگ ہیں نا، کبھی رک کر ہم ان کو سلام کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے ان کی طبیعت پوچھی کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اچھا ہمیں کسی نے بتا بھی دیا ہوگا نا تھوڑے عرصہ پہلے کہ میری ماں بیمار ہے، کبھی دس دن بعد دوبارہ روک کر پوچھا تمہاری ماں کیسی ہے؟ کیوں؟ باقی ہو تو سارے دوستوں کو پوچھتے ہو، رشتے داروں میں پوچھتے ہو، بزنس والا کوئی بتا دے تو دس بار پوچھتے ہو، یار وہ آپ نے بتایا تھا امی بیمار ہے اب کیسی ہے؟ اس کی ماں ماں ہے اور غریب کی ماں ماں نہیں ہے؟ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، ایک بار یہ پریکٹس کر کے دیکھ لینا کہ کبھی اپنے ڈرائیور، اپنے امپلائی، اپنے مسجد کے خادم کو روک کر اس کو سینے لگانا اور پوچھنا، بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ اس کی آنکھوں میں آپ آنسو دیکھیں گے، کیونکہ شاید بہت عرصے سے اس کو کسی نے سینے نہیں لگایا ہوگا، اس سے اس پیار سے کسی نے بات نہیں کی ہوگی۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، مجھے اور آپ کو اللہ نے عزت دی ہے، اگر مال دیا ہے، شہرت دی ہے، عزت دی ہے تو رب نے دی ہے۔ ارے اس لیے تھوڑی دی تھی کہ ہم دوسروں لوگوں کو بھول جائیں اور تکبر میں مبتلا ہو جائیں۔ یاد رکھیے، اللہ متکبرین کو پسند نہیں فرماتا، وہ عاجزی کرنے والوں کو نوازتا ہے اور ان کی عزتوں کو بلند کرتا ہے۔ اپنے اندر ہمبلنس اور پولائٹنس پیدا کیجئے۔ آج چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ملازمین کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے وہ غریب ہے، کچھ نہیں کر سکتا، مگر دل وہ بھی رکھتا ہے۔ بارگاہ الہی میں اگر وہ کل قیامت کے دن کھڑا ہو گیا تو مظلوم کا ہاتھ ہوگا، ظالم کا غریبان ہوگا۔ اس دن ہماری یہ اسٹیٹس، یہ مرتبہ، یہ روپیہ پیسہ کام نہیں آئے گا۔ آج لوگوں کے دل جیتنا سیکھ لیجئے۔ اصل پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں یار میری بڑی عزت کرتے ہیں میرے ملازمین۔ ہمیشہ یاد رکھیں، عزت نہیں ہوتی، ایک ہوتا ہے خوف اور ایک ہوتا ہے دل کی، دل سے عزت۔ ہمارے سامنے ملازمین کھڑے کیوں رہتے ہیں؟ جی جناب، سر حاضر، سر لبے، کیونکہ ان کو خوف ہوتا ہے کہ نوکری سے نکل جائیں گے۔ عزت یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے نہ ہو نا، پھر بھی وہ دل سے آپ کے لیے دعا کرتے ہو۔ پوچھ لیجیے ان لوگوں کے ملازمین سے جو تکبر والے ہیں، ان کے ملازمین ان کے جانے کے بعد ہی ان کو گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں، سامنے بڑے ادب سے رہتے ہیں، کیونکہ دل سے عزت نہیں ہے نا۔ آپ جسموں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں یا دلوں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں؟ آج جسموں پر ہم کانکر کر کے سمجھتے ہیں کہ میری بڑی عزت ہے، وہ عزت نہیں ہے، وہ خوف ہے۔ اگر آپ دل جیتنا شروع کر دیں تو آج دنیا میں بھی لوگ آپ کو دعائیں دیں گے، ہم دنیا سے چلے بھی گئے تو لوگ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ میں نے جس طرح شروع میں کہا نا، غریبوں کے یہاں نہیں جاتے، آپ میرا مشورہ مان لیجیے، کسی امیر آدمی کے ہم نہ بھی پہنچ سکے نا تو کوئی نوٹس کرنے والے نہیں، ادھر بہت سارے لوگ پہنچ گئے ہیں۔ لیکن آپ کسی ملازم کے یہاں، اپنے کسی غریب رشتے دار، غریب رشتے دار کی بات چلی ہے، اللہ اللہ، کبھی کبھی سنتے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ لوگ، جب بڑا پیسہ آ جائے، بڑا مرتبہ آ جائے نا، اور ایک رشتے دار خاندان میں بڑا غریب ہو تو اس کا تعارف کرواتے میں شرماتے ہیں کہ یہ میرا رشتے دار ہے۔ توبہ توبہ توبہ، آج تمہیں اللہ نے مقام دے دیا تو تمہیں رشتے داری بھی بھول گئے کہ یار کیا کہوں گا، میرا اتنا غریب رشتے دار ہے، لیاری یا کورنگی یا اورنگی میں رہنے والا میرا رشتے دار ہے۔ ارے کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بلال حبشی، جن کے پاس پہننے کو پورے کپڑے نہیں ہوتے تھے، انہیں کعبے کی چھت پر کھڑا کر کے کہتے ہیں بلال اذان دو، یہ اسلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زمانے کے امام ہیں، حضرت بلال جب سامنے آتے، سیدنا بلال کہہ کے انہیں پکارا کرتے، یہ اسلام ہے۔ ارے اسلام غربت اور امیری کا فرق مٹاتا ہے۔ ہم کیوں یہ دیواریں کھڑی کر کے بیٹھ گئے کہ میں اس کو اپنا رشتے دار نہیں کہہ سکتا، اس کو اپنا بھائی نہیں کہہ سکتا، اس کو اپنے برابر میں نہیں بٹھا سکتا؟ یہ اسلام کی کالی بات نہیں ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر نبی پاک کے سچے غلام ہو تو پیارے آقا کے دیگر غلاموں سے محبت کرنا شروع کرو، انہیں پیار دینا شروع کرو۔ تو میں آپ کو مشورہ دے رہا تھا کہ اگر آپ کا کوئی غریب رشتے دار، آپ کا کوئی امپلائی، آپ کا کوئی کام کرنے والا، اگر آپ کو کبھی اپنے گھر بلاتا ہے، اس کے بھائی، اس کی بہن کی شادی ہے، میں سچ کہتا ہوں آپ اس کے گھر چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے، کھانا آپ کی پسند کا نہیں ہوگا، آپ کے اسٹینڈرڈ کا نہیں ہوگا، شاید منرل واٹر بھی وہاں نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھنا آپ کا اس کے گھر جانا اسے زندگی بھر یاد رہے گا، وہ زندگی بھر دعا دے گا کہ میرا پیٹ، میرا باس، میرا نگران، میرا ذمہ دار میرے گھر پر آ کر کھانا کھا کر گیا تھا۔ اپنے دوستوں کو بتائے گا کہ جب وہ آئے تھے نا تو اس والے سوفے پر بیٹھے تھے، ارے جو اتنی محبت سے بلائے، ساری زندگی یاد رکھے۔ تم اس کے گھر نہیں جاتے اور اس کے پاس جاتے ہو جس کا تمہارا جانا نہ جانا کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ ہے عاجزی، یہ ہے انکساری۔ خدا را اپنے آپ کو تکبر سے دور کیجیے۔ بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری ایگزامپلز ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ کہیں ہمارے اندر تکبر تو نہیں ہے۔ اچھا، اب اپنے بیان میں میں آپ تکبر کی کچھ نشانیاں بتائیں، اب میں تکبر کے ریزن بتاتا ہوں۔ ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں کہ پیسے والا ہی تکبر کرتا ہے، ٹھیک ہے، مال بھی تکبر لاتا ہے، لیکن دیر از نو اونلی ون ریزن فور پراؤڈ، ایک ہی ریزن نہیں ہے، ایک ہی سبب نہیں ہے تکبر کا۔ علماء لکھتے ہیں تکبر کے 8 اسباب ہیں، اور ان میں سب سے پہلا سبب جو لکھا گیا نا، وہ لکھا گیا علم۔ ارے علم بھی تکبر لاتا ہے. ابھی تو علم کی بات ہو رہی تھی کہ علم ہوگا تو آدمی جو ہے اس کی نالج بڑھ جائے گی, اور نالج بڑھے گی تو فرشتوں سے بھی آگے بڑھا اور فرشتوں کو سجدہ کروایا گیا. لیکن علم کب تکبر لاتا ہے؟ اب مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھتے ہوں گے, تفسیر بھی پڑھتے ہوں گے, کچھ تھوڑا بہت کتابیں بھی پڑھی ہوں گی, حدیث بھی پڑھی ہوں گی, یا آج بیان بھی سن لیا. اب دوست کو جا کے کہیں گے ہاں بھائی بتاؤ تکبر کی تعریف کیا ہے, تمہیں پتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کیسے بنے تھے, حضرت حوا کیسے پیدا ہوئی, کچھ پتا ہے؟ نہیں پتا تم کو, کتنی زبانیں یاد تھی حضرت آدم علیہ السلام کو, تمہیں تو آتا جاتا ہی کچھ نہیں ہے. تو یہی تو تکبر ہے کہ علم سیکھ کر دوسروں پر روب جمانا. علم اس لیے نہیں سیکھا جاتا کہ دوسروں کو حقیر سمجھا جائے, ایک حدیث پاک سن کر سمجھ جائیے اس بات کو. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من قال انا عالم فہو جاہل, جو یہ کہتا ہے میں عالم ہوں وہ جاہل ہے. یعنی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جانا. علم سیکھیے, ضرور سیکھیے, مگر علم جتنا آتا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا جتنے درخت کے فروٹ لگتے جاتے ہیں درخت جھکتا جاتا ہے. اگر آپ کے اندر واقعی عبادت کے, علم کے, اللہ کی رضا کے فروٹ لگ رہے ہیں نا, تو آپ جھکتے جائیے. اور ہمبل, جتنا عالم ہو اتنا ہمبل ہو, اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہو, اتنا لوگوں کے لیے نرم ہو جائے. تو علم بھی تکبر لاتا ہے. دوسرا ریزن جو علماء نے لکھا, عبادت. اب آپ کہیں گے عبادت سے تکبر آتا ہے؟ جی ہاں, عبادت سے تکبر کیسے آتا ہے؟ ایک بار ایک بزرگ غالب حضرت سیدنا سری سکتی رحمتہ اللہ تعالی کا واقعہ ہے. آپ اپنے بیٹے کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے, راستے میں پورا قافلہ تھا, سرائے خانہ تھا, مسافر خانہ تھا, وہاں رک گئے. جب وہاں رکے تو تہجد کا وقت ہوا, دونوں باپ بیٹے اٹھے اور تہجد پڑھی. بڑا اچھا کام ہے تہجد پڑھنا, تو ٹھیک ہے نا. تہجد پڑھنے کے بعد بیٹا کیا کہتا ہے؟ کہتا ابا جان یہ سارے لوگ کیسے ہیں, کوئی بھی تہجد کے لیے نہیں اٹھا. والد صاحب نے بڑی پتے کی بات کی, کہا بیٹا تو بھی نہ اٹھتا تو اچھا ہی تھا, تو بھی سویا رہتا تو اچھا تھا. سمجھے بات؟ تہجد پڑھ کے تمہیں یہ لگا کہ سارے سوئے ہوئے ہیں, میں نے تہجد پڑھ لی, میں نے تو ادھر نہ اٹھتا نہ وہی ٹھیک تھا. تو تہجد آپ بھی پڑھیں مگر گنوائے نا. ارے بھائی جو تہجد گزارے اس کو تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے کہ تہجد تو اکیلے میں پڑھی تھی, اب بتاؤں کیسے؟ بتانا تو ضروری ہے نا, تہجد پڑھی ہے ماں بدولت نے. تو بار بار کہے گا یار بہت تھکا ہوا ہوں. اچھا بھائی کیوں تھکے؟ اس صبح تہجد چھوڑ جاتا ہوں, ماشاء اللہ روزانہ تہجد کی عادت ہے. اچھا سامنے والا کہے ماشاء اللہ حاجی صاحب آئے تہجد بھی پڑھو تھا. بس تو اپنے کو مل گئی اپنی فیس نا, اپنی تہجد پہنچ گئی سامنے والے کے پاس. توبہ توبہ توبہ, اس بندے کو سنانے کے لیے تہجد پڑی تھی یا اللہ کے لیے پڑی تھی؟ میں چوٹ کرنے کے لیے ایک ایگزام دیتا ہوں آپ کو, اتنے سارے بھائی بیٹھے ہو, ذرا ایک بات اکیلے میں سوچنا, ابھی سوچ لینا یا بعد میں سوچ لینا, کہ یار میرے پاس ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو میں جانتا ہوں اور میرا رب جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. چیک کیجیے گا, شاید جواب اچھا نہیں آئے گا. ہم نے جو کیا نا وہ لوگوں کو بتایا, چھپ چھپ کر کیا پھر بھی بتایا, کسی نہ کسی بہانے سے بتایا کہ ماں بدولت یہ بھی نیکی کرتے ہیں. کیوں بتانا ہے یار؟ اللہ کے لیے کیے تو اللہ سے اجر مانگو. ہمارے اسلاف میں آپ کو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک انداز بتاؤں, سبحان اللہ. آپ کا انداز یہ ہوتا تھا کہ جب آپ کسی فقیر کو, کسی غریب کو مدد کرتی نا, تو اس سے دعا کا بھی نہیں کہتی تھی, کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں صدقہ دوں اور یہ اس کے بدلے میں کہوں مجھے دعا دے دو, تو یہ اس کا بدلہ نہ ہو جائے. بلکہ آپ اپنے خادم کو جب پیسے دیتی نا تو کہتی جا کر فقیر کو دے آنا, اور اگر وہ کوئی دعا دینا تو وہ دعا نوٹ کر کے آنا. خادم آ کے بتاتا, مثال دے رہا ہوں کہ بی بی انہوں نے آپ کو یہ چار قسم کی دعائیں دی ہیں, تو بی بی عائشہ ہاتھ اٹھاتی رضی اللہ تعالی عنہا اور اللہ کی بارگاہ میں اس فقیر کے لیے وہ چار دعائیں کرتی اور کہتی دعا کا بدلہ دعا ہو جائے, صدقے کا ثواب رب سے لیں گے. آج ہمارا حال کیا ہے, پیسے دے کے بولتے ہیں دیکھو بھائی خاص والی دعا کرنا, اسپیشل والی. 5000 دیے نا امام صاحب کو, 10000 روپے مسجد کے لیے دیتے تو پرچی بھی ساتھ جاتی, حاجی صاحب نے پنکھے لگائے مسجد میں تمام نمازی خاص دعا کرے. خود پوچھو کیوں یہ دعا کروانی ہے, ساری مسجد کو پتا چلے میں نے پنکھے لگائے؟ ایسا نہ کریں, ایسا تو نہیں اپنے اعمال ضائع کر دیں. ہم کسی کو عمرے پر بھیج دیں, سخاوت کے دریا بہا کر کسی کو حج پہ بھیج دیں, تو پھر کیا تمنا ہوتی ہر چکر میں میرے لیے دعا کرنا, بھولنا نہیں میرے کو عرفات میں بھی. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ یہ دیکھ کر اس کا بدلہ چاہ رہے ہیں؟ چھوڑ دو بدلے, اللہ سے بدلہ مانگو, جس کے لیے خرچ کر رہے ہو اس سے اجر مانگو, پھر دیکھو اپنے غیب کے خزانوں سے کیسے عطا فرماتا ہے. تو بہرحال بات چل رہی تھی کہ تکبر نہیں ہونا چاہیے. تیسرا سبب علماء نے لکھا ہے, عبادت بھی تکبر لاتی ہے, علم بھی تکبر لاتا ہے, پھر انہوں نے لکھا کہ مال بھی تکبر لاتا ہے. تو اگر کسی کے پاس پیسہ آ گیا ہے, میں ایک بات کا سوال پوچھنا چاہتا ہوں, پیسہ دیا کس نے؟ پیسہ کس نے دیا؟ زور سے جواب دو نا, اللہ کا نام تو لے لو, کس نے پیسہ دیا؟ اللہ نے دیا نا, وہ جب چاہے واپس بھی لے سکتا ہے. اور یہ بزرگ بیٹھے ہیں, ذرا پوچھو ان سے کہ کس طرح اربوں پتی کو کنگال ہوتے ہوئے لوگوں نے دیکھا ہے. تو جب چاہے تقدیر یہ مال واپس لے سکتی ہے تو کبھی اس پر تکبر نہیں کرنا, اس کا حق ادا کرتے رہنا, عاجزی اور انکساری کے ساتھ زکات دیتے رہنا. اور اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے, احسان کرنے والا بعض اوقات یہ سمجھتا ہے زکات دینے والا صدقہ دینے والا یہ میرا کمال ہے, میرا احسان ہے اس پر, یہی تو بے وقوفی ہے. ارے یہ صدقہ لے کر جانے والے کا احسان ہے کہ تمہارا مال کا میل لے گیا, تم پر جو فرض تھا اس کی بدولت ادا ہو گیا. تو کبھی اسے حقیر نہ جانے, کیونکہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے مانگنے والا نہیں دینے والا بنایا. یہ رب کا شکر ادا کرنا ہے, کیونکہ اگر ہم بھی مانگنے والے ہو سکتے تھے, اگر آج میں اور آپ زکات بانٹ رہے تو اس سے میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. ارے اس کے بھی دو آنکھیں ہیں, دو کان ہیں, دو پیر ہیں, وہ بھی رب کا بندہ ہے جو آپ سے زکات مانگنے آیا ہے. آج آپ دے رہے ہو اترا رہے ہو, بلکہ معاذ اللہ ایسے بھی بد نصیب ہیں کہ زکات دے کر مدد کر کر ساری زندگی جتلاتے ہیں. یاد نہیں ہے کہ تمہارا گھر میں نے بنا دیا تھا, ہے یاد ہے نا, ماں بیمار تھی علاج کروا دیا تھا, تیرا تم جناب تمہیں قرضے کی ضرورت تھی میں نے قرضہ دیا تھا, تجھے نوکری دلا دی تھی بھول تو نہیں گیا. توبہ توبہ توبہ, قرآن کہتا ہے ایمان والوں اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو جتلا کر, مگر آج احسان جتا جتا کر لوگوں کے دل توڑے جاتے ہیں. صدقہ دیجئے, خیرات کیجئے, مدد کیجئے, مگر لوگوں سے اجر طلب نہ کیجئے, کبھی کسی کو نہ جتائیے. تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں اور بھی بہت سارے اسباب علماء نے لکھے, حسن, کسی کا چہرہ خوبصورت ہو وہ پراؤڈ کرنے لگ جاتا ہے, اس کو لگتا ہے اس کا رنگ ہی سانولا ہے, سامنے والا تو چھوٹے قد کا ہے, وہ تو اس کا پیر بھی لنگڑا ہے, اس کو تو بولنے صحیح نہیں آتا, تو تلاتا ہے, اس کی تو آواز ہی صاف نہیں ہے, اس کی تو آواز اتنی موٹی ہے, مجھے اللہ نے اتنی اچھی آواز دی ہے. توبہ توبہ توبہ, ارے اللہ نے تمہیں نعمت دی تم اترانے لگ گئے. اگر آج اس کو کالا بنایا, چھوٹا بنایا, موٹا بنایا, رب نے بنایا, اور تم اس کو حقیر سمجھنے لگ گئے. ارے جو نعمتیں تمہارے پاس ہے اس کا شکر ادا کر کے اس کو احساس نہ ہونے دو, کہیں ایسا نہ ہو تم سے بھی یہ نعمتیں چھن جائیں. بڑے بڑے خوبصورت, بڑے بڑے طاقتور, جب بری بیماری لگتی ہے, بڑی بیماری لگتی ہے, ہاسپٹل کے اندر جا کر ایسے ہو جاتے ہیں کہ دیکھا نہیں جاتا کہ یہ وہی خوبصورت شخص تھا جس کا یہ حال ہو گیا. تو کبھی تکبر نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, لئن شکرتم لازیدنکم, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. شکر ادا کرتے رہیں, اللہ اور دے گا. نا شکری کرو گے, تکبر کرو گے, یہ نعمتیں چھن جائیں گی. آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کمال بات فرماتے ہیں, فرماتے ہیں بندہ جب تک نعمت کا شکر ادا کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا رہتا ہے, اور جب نا شکری کرتا ہے اسی نعمت کو اس کے لیے عذاب بنا دیتا ہے. ابھی بڑی عجیب بات ہے کہ نعمت عذاب کیسے بن جاتی ہے. تھوڑی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو, مثال کے طور پہ جس کے پاس مال نہیں ہے, غریب آدمی دعا کرتا رہتا ہے یا اللہ مال چاہیے, برکت دے دے, برکت آ گئی ہے, نعمتیں مل گئی. اب اگر اس نے شکر ادا نہیں کیا اور اسی مال کو اس کی نافرمانی میں استعمال کیا, تو ہم نے ایسے بھی مالدار دیکھے ہیں جو مال کی وجہ سے پریشان ہیں, ان کو ٹینشن اغوا نہ ہو جائے, ان کو نیند ہی نہیں آتی, ان کو عجیب عجیب فون آ رہے ہوتے ہیں, وہی مال ان کے لیے ٹینشن بن گیا ہوتا ہے. بعض اوقات لوگ قرضہ کھا جاتے ہیں, پیسے کھا جاتے ہیں, مال ڈوب جاتا ہے, بڑے نقصان, بیمار ہو گئے. ایسے ایسے مالدار ہیں جو ایک نوالا اپنے منہ میں نہیں ڈال سکتے. آج میں دنیا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ کو کوئی 50,000 روپے کا تحفہ دے دے, 1,00,000 روپے کا گفٹ دے دے, کتنے خوش ہو گیا. اور ساری زندگی اس کو اچھی نظروں سے دیکھو گے, یہ چاہو گے کہ یار یہ بندہ ناراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس نے مجھے بڑا اچھا گفٹ دیا تھا, موقع پہ مدد کی تھی. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آج دنیا میں کوئی تحفہ دے تو وہ ناراض نہ ہو اس بات کا خیال ہے, اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا ہے کبھی سوچا ہے؟ کتنی نعمتیں, آنکھیں دی, ناک دیے, ہاتھ دیے, کان دیے, زبان دی, پیر دیے, پیسہ دیا, عزت دی, ماں باپ دیے, بچے دیے, گھر دیا, اتنی نعمتیں دی, کبھی یہ نہیں سوچتے وہ ناراض نہ ہو جائے. دنیا میں کوئی ایک فیور کرے وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. ارے ہم اتنے عجیب لوگ ہیں, اللہ جتنی نعمتیں بڑھاتا ہے نا, بندہ غریب ہوتا ہے گناہ بھی کم ہوتے ہیں, جیسے ہی نعمت بڑھتی پر پرزے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. جتنا اللہ عطا فرماتا جاتا ہے اتنی وہ نافرمانی بڑھاتا چلا جاتا ہے. کتنی بے وقوفی بات ہے کہ ادھر سے عطائیں بڑھ رہی ہیں تمہاری خطائیں بڑھ رہی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ادھر عطائیں بڑھتی ادھر میرے سجدے بڑھتے, وہ عطائیں بڑھاتا میں اور خیرات کرتا اور شکر کرتا. شادی کو ہی دیکھ لیجیے, جس کے گھر میں شادی ہوتی ہے, بچے کی شادی ہے, بھائی کی شادی ہے, بیٹے کی شادی ہے, بتائیے کتنے ارمان ہوتا ہے گھر میں شادی ہو, کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن جیسے ہی شادی کی نعمت آتی ہے, بتاؤ ہم کون سا ایسا کام ہے جو اللہ کی ناراضگی والا نہیں کرتے. یعنی اللہ نے نعمت دی, اللہ نے رشتہ بھجوایا, اپنے کرم سے شادی ہونے لگی, خوشی آ رہی ہے, اور ہم چلے اللہ کو ناراض کرتے ہیں. ہر وہ کام ہوتا ہے جو اللہ کی ناراضگی والا ہوتا ہے. اچھا خاصا پانچ وقت کا نمازی داڑھی والا بھی ہوتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں یار حاجی صاحب آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ تو ہنس کے کہتا ہے یار کیا کرے, بچے کی خوشی ہے کرنا پڑتا ہے. توبہ توبہ توبہ, بچے کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں؟ ارے یہ تو خاندان وجود پا رہا ہے, اگر اسی میں رب ناراض ہو گیا تو آگے نہ جانے گھر چلے گا نہیں چلے گا. اس وقت تو سجدے بڑھ جاتے ہیں, صدقے بڑھ جاتے ہیں, عبادتیں بڑھ جاتی ہیں. قرآن کے اس واقعے سے یہ نیت کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم تکبر آج کے بعد کبھی بھی نہیں کریں گے, ہم انشاءاللہ آج بھی انکساری اختیار کریں گے. اور اگر آپ اپنے دل سے تکبر کو دور کرنا چاہتے ہیں تو علاج بھی علماء نے لکھے. پہلا علاج یہ کہ دعا کریں, سب اللہ سے سچے دل سے دعا کریں کہ یا اللہ میرے دل سے تکبر کو دور کر دے, میرے دل کو اس بری عادت سے میری جان چھوڑا دے, مجھے آجزی کا پیکر بنا دے, اللہ سے مانگو. پھر دوسری بات سلام کیجیے, جس کو جانتے ہیں اس کو بھی سلام کیجیے, جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کریں, آگے بڑھ کر سلام کریں, ہاتھ ملائیں, بالکل ہاتھ ملائیں, نہیں جانتے پھر بھی ہاتھ ملائیں, غریب آدمی اس کو بھی ہاتھ ملائیں. بلکہ کوئی معذور مل جائے نا, میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, میں نے پریکٹس کیا ہے اس لیے بول رہا ہوں, جب دیکھو نا کسی کے کپڑے بہت میلے سے ہیں یا معذور سا ہے یا ایسا ہے کہ آپ کا جی نہیں چاہ رہا, کبھی ہوتا ہے انسان کو یار یہ آ رہا ہے ملنے اور جی نہیں چاہ رہا, اس کو سینے لگا رہا, او ہو ہو آپ کا جو اندر سب کچھ ہے نا سب کلف ولف سب اتر جائے گا, کہ آپ کو لگے گا کہ یار اب ٹھیک کیا میں نے, لڑو اپنے نفس سے, اس کو گلے ہی لگا رہا. اور جو آپ کو پورے پورے کہیں دعوت میں جائیں اور آپ کو لگتا ہے یہ غریب آدمی اکیلا بیٹھ کے کھا رہا ہے, اس کے ساتھ جا کے کھانا کھا لو. نبی یہ بات علیہ الصلوۃ والسلام غلاموں کے ساتھ کھاتے تھے. انشاءاللہ یہ دل کا تکبر جو ہے یہ دور ہونا شروع ہو جائے گا آپ کے اندر عاجزی, اگر آپ چاہتے ہیں, اگر نہیں چاہتے تو پھر آپ کا مسئلہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نبی پاک کی سنت پر عمل کروں اور اللہ کے محبوبین میں شامل ہو جاؤں اور عاجزی انکساری کا پیکر بنوں, تو توجہ دے کر اپنے جو نوکر ہیں, اپنے یہاں جو آپ کے یہاں کام کرتے ہیں, مسجد کے خادمین ہیں, ان سے محبت سے ملے. ایون پولیس والے جو روڈ پر یہ ٹریفک پولیس والے ہوتے ہیں, ان میں سارے برے لوگ نہیں ہوتے, ہم نے تو پولیس کا نام سوچ کے سمجھ لیا سارے جناب بےمان آدمی, ایسا نہیں ہوتا. ہم اصل میں جو نفرت کی دیوار ہماری طرف سے نا, اس کی بھی یہ بھی دوریاں پیدا کرتی ہے, ہماری طرف سے بھی تو انہیں محبت نہیں ملتی نا. ایک بار عید کا دن آنے والا, عید کا دن تھا, میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا, ایک پولیس والا تھا, اس کی بچی بیمار تھی, اس نے بتایا میری بیٹی آج بیمار تھی اور عید کے دن مجھے کہا گیا کہ عید کی نماز کی آپ نے سیکیورٹی کر لی. اب بیمار بیٹی تھی, چھوڑ کر حکومت کا آرڈر تھا, میں آ گیا, عید کی نماز پوری ہو گئی, میں گیٹ پہ کھڑا رہا. نماز کے بعد جتنے نمازی تھے سب نے ایک دوسرے سے عید ملی, کسی نمازی نے مجھے عید مبارک نہیں کہا. یہ کہہ کر وہ رو پڑا کہ کیا میں مسلمان نہیں ہوں, مجھے کسی نے عید مبارک نہیں کہا. یہ ہم بھی تو ڈفرینس طے کر رہے ہیں نا, ہم بھی تو ان لوگوں سے نہیں ملتے. اس بار ٹرینڈ کو چینج کیجیے, آپ ملنا شروع کریں. آپ کو حقیقی خوشی حاصل نہ ہو تو مجھے بتائیے گا, آپ ان غریبوں سے ملے, انہیں تحفہ دیں, انہیں قریب بٹھائیں, ان کی خیر خائی کرو, پھر دیکھو آپ کے دل میں انشاءاللہ. اچھا پھر ان کی جو دعائیں ہیں نا, اللہ اللہ اللہ, جب غریب ہاتھ اٹھا کر دل کی گہرائیوں سے دعا کرے گا, نہ جانے آپ کی کتنی بیماریاں دور ہو جائیں گی. ان کے گھر میں کوئی بیمار ہو, اس بیمار کو دیکھ رہے پہنچ جاؤ, انشاءاللہ یہ دل سے دعائیں دیں گے اور آپ کی بہت ساری مصیبتیں حل ہو جائیں گی. اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی عاجزی کا پیکر بنائے. اور شروع میں جو میں نے بات کی تھی کہ قرآن سے سچی محبت کریں, یہ قرآنی واقعہ تھا جس سے دیکھیں کتنی باتیں نکلی. ایک بڑی پیاری کتاب ہے جنتی زیور, اس میں قرآن پاک کی چند صورتوں کے فضائل لکھے ہیں کہ سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. تو کبھی کوئی خاص دعا ہو, 100 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر مانگے, انشاءاللہ کرم ہوگا. پھر لکھا سورہ بقرہ, اس کی تلاوت کرنے سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے, آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے, سورۃ الکہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. والدین کی قبر پر ماشاءاللہ بالکل جانا چاہیے, جن کے والدین دنیا میں نہیں ہیں, اور جمعے کے دن خاص طور پر جائیں, والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے. اچھا پھر سورہ دخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے, جو جس شخص کا آخری وقت ہو, سکرات کا عالم ہو, سورہ جاسیہ پڑھ کر, الجاسیہ پڑھ کر دم کرنے سے انشاءاللہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا. سورہ حجرات, یہ اس کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے. اگر کوئی ایسے میرے بھائی ہیں جو کھیتی باڑی کے باغات وغیرہ ہیں تو غور سے سنیں کہ سورہ قاف پڑھنے سے باغ میں پھلوں میں کثرت ہوتی ہے. سورہ رحمان, سبحان اللہ, قرآن پاک کی دلہن کہا گیا, 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں. سورہ واقعہ کو جو شخص روزانہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا. سورہ ملک کو ہر رات میں پڑھنے والے کو انشاءاللہ اس کی برکت سے عذاب قبر سے وہ محفوظ رہے گا. سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. اگر ایسے بچے مجھے سن رہے ہیں یا آپ جانتے ہیں ایسے بچوں کو جو قرآن یاد کر رہے ہیں تو یہ ضرور انہیں بتائیے گا کہ سورہ مدثر کو پڑھ کر قرآن حفظ کرنے کی دعا کی جائے تو قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. سورہ اخلاص یہ تہائی قرآن کے برابر ہے, 1/3 قرآن کے برابر ہے. اگر 3 بار اس کو پڑھ لیا جائے تو یہ پورے قرآن کا ثواب. سورہ کافرون یہ 1/4 قرآن کے برابر ہے, چوتھائی قرآن کے برابر ہے. 4 بار اس کو پڑھ لیں تو 1 قرآن پاک کا ایسے ثواب مل جاتا ہے. اسی طرح ایک خاص وظیفہ علماء نے لکھا کہ قرآن میں 14 آیتیں ہیں, سجدے کی 14 آیتیں, تو ان 14 آیتوں کو کوئی تلاوت کرے ایک ہی باری میں اور 14 سجدے کرے, مقروع وقت نہ ہو, سجدے کرنے کی اجازت والا وقت ہو, اس کے بعد جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. تو یہ خاص وظیفہ ہے. اچھا اس 14 آیت سجدہ کو آپ کہاں تلاش کریں گے, پورا قرآن ڈھونڈنا پڑے گا. تو ایک بڑا پیارا رسالہ ہے تلاوت کی فضیلت, یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی سے آپ حاصل کر سکتے ہیں, دعوت اسلامی .net ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں. ڈاؤن لوڈ کر لیں اس کتاب کو, تلاوت کی فضیلت, چھوٹا سا رسالہ ہے اور اس کو 14 آیت سجدہ اس میں لکھی ہوئی ہیں. ایک ہی بار تلاوت کریں, 14 سجدے کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں, انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو, ہم سب کے دلوں کو نور قرآن سے منور فرمائے.
جہنم ہی تھا میں تو جاتا, مجھے سرکار نکال جانے